ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصدق کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لمحاتی زندگی اور آپ کی سیرت پاک کہ ذکر خیر سے ہم اپنے اذہان اور قلوب کو منور و تابہ کر رہے تھے، اور یہ تسلسل آگاہی کا، تربیت کا، غزوہ تبوک کے بعد کے احوال کے حوالے سے مربوط تھا. اور اس سے پہلے تفصیلاً آپ کی خدمت میں غزوہ تبوک تک ہونے والے واقعات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو یقیناً شعبہ زندگی کے تمام شعبوں پر ہدایت اور تربیت کے وہ جوہر ظاہر کرتی ہے کہ جو آپ کے علاوہ کسی اور کی زندگی میں نظر نہیں آتی، اس لیے اللہ رب العالمین نے اہل اسلام سے اس بات پر خطاب فرمایا کہ وہ آپ ہی کی سیرت پاک کو اپنے لیے عملی نمونہ بنائیں. اور انسان کی زندگی کے جتنے شعبے ہیں، جتنے نشوب افراز ہیں، جتنے معاملات ہیں، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی لمحات زندگی ہر ایک کے لیے اعتدال کی روش، امن و سکون، تہذیب اور اخلاقیات کے تمام گوشوں کو بڑے احسن طریقے سے بیان کرتی ہے. ہم اپنے ظاہر اور باطن کی اصلاح کو مقصود رکھتے ہوئے آپ کی سیرت پاک کے درس میں شامل ہیں، اور اپنی اصلاح اور اپنے اخلاقی معاملات کی درستگی کے حوالے سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لمحات زندگی سے ہم روشنی حاصل کر رہے ہیں. اور اسی فکر کے ساتھ ایک تسلسل اور ایک مسلسل جدوجہد کے ساتھ سورۃ تبوک، غزوہ تبوک میں جو سورتوں کا نزول ہوا اور جو معاملات کا صدور ہوا، ان آیات ربانیہ کی تشریح کے حوالے سے بھی ہمیں بے شمار آگاہی حاصل ہوئی، اور غزوہ تبوک کے اندر صحابہ کرام کی استقامت، اسلام جو سیاسی طرز عمل پیش کرتا ہے، اور مشکلات کے لمحات کے اندر جو صبر کی بہترین نفسیات، انسان کی نفسیات کے عین مطابق جو اسلام کی تعلیمات تربیت کرتی ہے، وہ تمام باتیں ہمارے سامنے گزشتہ درسوں کے اندر آشکارا ہوئی. اسی بات کو آگے بھی ذکر کیا جا رہا ہے، جس طرح کہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا تھا کہ اسلام کی ترویج کے لیے جو چراغ غار حرا سے روشن کیا گیا، وہ ہجرت سے پہلے تقریباً 13 سال سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین کے ہر ظلم و ستم کو آپ نے اور آپ کے صحابہ نے برداشت کیا، اور اسلام کی شمع کو مدہم ہونے نہ دیا، یہاں تک کہ ہجرت فرمانے کے بعد یثرب کی سرزمین کو مدینہ بنایا، اور مسلمانوں کا یہ پہلا ملک جو اس خطہ ارض کے اوپر بڑی شہرت اور غلغلے کے ساتھ منصہ شہود پر آیا. مشرکین نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان ترقی کریں اور اپنا ایک نظام بنائیں، اور سرکار کا ارادہ یہ تھا علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہم جنگ و جدال کو چھوڑ کر 13 سال میں جتنے مسلمانوں کو ہم نے تیار کیا ہے، منبر واعظ سے نصیحت کے ذریعے تربیت کے حوالے سے ان کی تربیت کی جائے، لیکن مشرکین نے ان مسلمانوں کو سکون کا سانس لینے نہ دیا، جس کی بنا پر بدر، احد، حنین اور یہ تقریباً غزوات کا سلسلہ جاری رہا، جس میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور صحابہ کرام نے دین پر یقین کرتے ہوئے، دینی تعلیم کے ساتھ اخلاص دکھاتے ہوئے اسلام کی سرحدوں کی، اسلام کی تعلیمات کی حفاظت فرمائی. ایک دور پھر ایسا آیا کہ اسی شہر مکہ سے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کی کوشش کی گئی، اللہ رب العالمین نے اس مخلصین کے اندر اتنی طاقت اور اتنی وسعت عطا فرمائی کہ پھر ایسا ہوا کہ سن 8 ہجری کے اندر وہی شہر مکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کے زیر نگو ہوا، اور وہی مکہ مکرمہ جہاں پر بتوں کے بھجن گائے جا رہے تھے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش اور صحابہ اکرام کے اخلاص کی دلیل سے وہاں پر روزے ابد تک کے لیے اللہ رب العالمین اپنے فیض سے اپنے ذکر کو عام فرمایا. اس کے بعد جب قریش مکہ کی کمر ٹوٹ گئی، اب کوئی تھا نہیں جو مسلمانوں کے سامنے آ کر اسلام کے مشن کو روک سکے، تو اس وقت قیصر روم نے جو اس وقت کی ایک بہت بڑی طاقت تھی، شام کی سرزمین پر 200,000 کے لشکر کو جمع کیا کہ مسلمانوں کو نیست نابود کرے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان مخلصین صحابہ کو جو چاہتے تھے کہ روئے زمین پر امن ہو، اللہ کی توحید کا فروغ ہو، لوگوں کو درمیان جو جنگ و جدال اور تعصب اور ہٹ دھرمی کی جنگیں چل رہی ہیں، تعلیمات اسلامیہ کا اتنا عروج ہو کہ ہر قبیلہ آپس میں بھائی بھائی ہو جائے، ہر انسان آپس میں دوست ہو جائے، امن اور راستگی کا ایک بول بالا ہو جائے، اور اس پیغام کے فروغ کو شیطان کبھی نہیں چاہتا تھا. یہاں سے جب رومی فورس کھڑی ہوئی ہے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی فکر کے ساتھ، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیور صحابہ جن کی تعداد تقریباً 30,000 کے لگ بھگ تھی، تبوک کے مقام پر یہ افراد تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پر تقریباً 21 دن کا عرصہ گزارتے ہیں، لیکن قیصر روم میں یہ جرت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی 200,000 کی فوج کے باوجود مسلمانوں کے مقابلے پر آ سکے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 21 دن وہاں پر گزارے. وہاں سے لوٹ کر جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو درمیان میں بے شمار واقعات، منافقین کے سرکوبی سے متعلق واقعات، مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے درمیان جو یہودیوں کے ایجنٹ موجود تھے جنہوں نے مسجد کے نام پر ایک اڈا بنایا ہوا تھا جسے مسجد زرار قرآن کہتا ہے سورۃ توبہ کے اندر، اس کا انہدام ہوا، اس کو توڑنے کا حکم آیا. پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم لمحہ بلمحہ اسلام کی ترویج بالتدریج اوپر کا سلسلہ جاری ہوا. اب یہ تھا کہ جب قیصر روم جس کا یہ پورا علاقہ تھا اور مکہ مدینہ یہ اس کی کالونیاں تھی، اس میں جب مسلمانوں کا غلبہ ہوا اور قیصر روم مقابلے پر آ نہ سکا، تو اس وقت گرد و نواح کے قبائل جو تھے انہوں نے یہ عافیت سمجھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں اور اپنے مطالبات منوانے کی کوشش کریں، اور مطالبات منوانے کے بعد جو معاملات ہمارے لیے بہتری کا ہوگا ہم اس کو اپنے لیے بروئے کار لائیں گے. آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے کئی وفود حضور کی بارگاہ میں آئے، جس طرح کے طائف کا وفد، بنو ثقیف اور حوازن کے قبیلے کے لوگ جو غزوہ حنین میں حضور کے سامنے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ حنین کے بعد ان کے قلعے کا محاصرہ کیا لیکن وہ قلعے سے باہر نہ آئے. اب یہ تھا کہ جب قیصر روم کی پسپائی جب ان علاقوں والوں نے دیکھی تو ان کو ڈر یہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان ہمارے علاقوں پر دوبارہ آ جائیں اور ہمارے اوپر گویا کہ ایک اس قسم کی کیفیت طاری ہو جائے. یہ خود دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفسیاتی اعتبار سے انہیں اسلام سے کس قدر متاثر کیا کہ ان کے خیمے مسجدوں کے ساتھ لگائے. اس میں آپ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کا بھی عمل دیکھا. المختصر یہ کہ یہ قبیلوں میں یہ عظیم قبیلہ حنین کا قبیلہ تھا جو بنو حوازن اور ثقیف کا تھا، یہ دار اسلام سے وابستہ ہوا. اب عرب کے گرد و نواح کے جتنے قبیلے تھے، جزیرہ عرب کے جتنے قبیلے تھے، وہ وقتاً فوقتاً حضور کی خدمت میں آ رہے تھے، خط لکھ رہے تھے معاملات کے لیے. اس میں تین صورتیں حضور نے رکھی تھی، یا تو کلمہ پڑھ لو، یا پھر ہمارے زیر و نگو ہو جاؤ، یا پھر ہمارے مقابلے کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ. مدینہ منورہ اور مسلمانوں کے معاملات اور مدینے کے اندر دیگر جو اور قومیں تھیں ان کو سیکیور کرنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گرد کے مضبوط قبیلوں کی طرف اپنے پیغام کو عام کر رہے تھے اور ان کے ساتھ آشنائی بڑھا رہے تھے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کے اندھیرے میں مثال کے طور پر وہ مسلمانوں پر آ کر اور مدینے کے اوپر چڑھائی کر دیں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سیاسی حکمت عملی کے تحت جب مدینے کی سرحد محفوظ ہو گئی تو دیگر کے جو قبائل تھے ان سے سفارتی رابطے سرکار نے شروع کر دیے، اور سفارتی رابطوں کے اندر یہ تھا کہ جو قبیلے آپس میں جنگ و جدال میں لگے ہوئے تھے، صحابہ کرام کے وفود کو بھیج بھیج کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تعلیمات سے وہاں پر محبت کی فضا کو گرم فرما دیا. اب ان سے یہ مطالبہ کیا کہ یا تو تم دار اسلام سے وابستہ ہو جاؤ، یا پھر تمہارے علاقے ہمارے زیر نبوہ ہیں، کیونکہ تمہارا حامی ہرقل قیصر روم جس نے برسہ برس سے اس علاقے پر حکومت کی، نہ امن کو نافذ کیا نہ سکون کو نافذ کیا، لہذا وقت کا تقاضا یہ ہے کہ تم ہمارے ساتھ جڑ جاؤ اور ہماری رعایا بن جاؤ، ہم تمہارے پر زبردستی نہیں کرتے اگر تم مسلمان نہیں ہونا چاہتے، تم اپنی کلیساؤں میں رہو، تم اپنے بتخانوں میں رہو، ہمیں اس سے غرض نہیں، تم ہماری اب رعایا بن جاؤ گے تو ہم تمہاری حفاظت ایسی کریں گے جس طرح کے مسلمانوں کی جاتی ہے، تمہارے کلیساؤں بتخانوں کی بھی حفاظت اس طرح ہوگی جس طرح کے مسلمانوں کی مساجد کی ہوتی ہے، جب تم ہماری رعایا بن کر ہمارے سامنے آ جاؤ گے، جزیہ دو گے، ٹیکس دو گے اور ہمارے زیر نگو ہو جاؤ گے. فرمایا اگر یہ امن کا پیغام بھی تمہیں نہیں، تو اگر تمہیں اپنے بازو پر گھمنڈ ہے، غرور ہے، تو میدان عمل میں آ جاؤ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے. اب مسلمانوں کے مقابلے میں آ کون سکتا تھا جب قیصر روم جیسی قوت والی طاقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر نہ آ سکی؟ تو عرب کے یہ وفود آہستہ آہستہ دربار رسالت میں حاضر ہو رہے ہیں. اس سے پہلے آپ نے درس میں سماعت فرمایا کہ قبیلہ بنو حوازن اور بنو ثقیف سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے آ کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی معذرت پیش کی، لیکن اس معذرت کے اندر سرکار کے اخلاق اور سرکار کی شفقت کو دیکھ کر وہ دار اسلام سے وابستہ ہو گئے. چند وفود یہاں پر اور بھی ہیں جن سے ہمیں بے شمار اصلاح کی باتیں پتہ چلتی ہیں، میں اس کو یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایک وفد بنی عامر، اس کا واقعہ سیرت کے اندر بڑے مشہور انداز میں آتا ہے. یہ عامر نامی جو شخص تھا، عامر بن سعصمہ اس کا نام تھا، یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت ترین بغض رکھتا تھا، لیکن جب مسلمانوں کا غلبہ اتنا ہو گیا تو اس نے اپنے قبیلے کو لے جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ حاضر ہوا، اور اس کے ساتھ اس کا ایک ساتھی جس کا نام عربت تھا، وہ عرب کا بڑا مشہور شاعر تھا، یہ دونوں بڑے گہرے دوست تھے. عامر اپنے لحاظ سے بڑا بہادر تھا، عربت بھی بہت بہادر تھا، اور ان دونوں کے درمیان دلوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا شدید بغض تھا. اب یہ مرتے کیا نہ کرتے اپنی قوم کو لے کر آئے، یہ سمجھے کہ ہم کسی سیاسی لیڈر کے پاس جا رہے ہیں، لے دے کر سیٹ پر سمجھوتا ہو جائے گا، لے دے کر معاملات پر سمجھوتا ہو جائے گا. یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آتے ہیں تو راستے کے اندر عامر اپنے دوست عربت سے یہ کہتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باتوں میں الجھا کر رکھوں گا، اور تو اچانک ان کی گردن پر وار کر دینا، بعد میں جو ہوگا وہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے کہ بعد میں جو وہ کریں گے تو بات کی بات ہے، اس سے پہلے ہم ان پر حملہ کر دیں، قاتلانہ حملہ کر دیں. یہ دونوں اس بات سے متفق ہوئے. عامر جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوا، حضور کی خدمت میں آیا، تو روایت میں آتا ہے کہ سرکار تشریف فرما تھے، جس طرح کے تشہد میں دو زانوں بیٹھتے ہیں، یہ حضور کے بیٹھنے کا انداز تھا، اور صوفیہ اسی انداز کو اختیار کرتے ہیں، یہ عاجزانہ انداز بھی ہے اور اللہ رب العالمین کو یہ انداز بڑا پسند آتا ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دو زانوں تشریف فرما ہوا کرتے تھے، تو وہ حضور کے پاس اس طرح آیا کہ جس طرح کے سرکار کے اوپر، یعنی سامنے کوئی بیٹھا ہو تو اس کے اوپر پورا چھا جائے، یعنی اس طرح یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے سامنے آ کر بیٹھ گیا، اور دھیمی آواز سے حضور سے کہنے لگا کہ میں اگر آپ کا دین قبول کر لوں تو آپ مجھے کیا دو گے، اور ساتھ ہی ساتھ عربت کو آنکھوں کا اشارہ کر رہا تھا کہ میں انہیں باتوں کے اندر مصروف رکھتا ہوں، اور تو گویا کہ ان کے ساتھ وہ معاملہ کر دے جو میں تجھے بتانا چاہ رہا ہوں. سرکار نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے اسلام لانے کے بعد، یہ بتا. کہا میں آپ کا جانشین بننا چاہتا ہوں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو میرا جانشین کس طرح بن سکتا ہے؟ یہ تو اللہ رب العالمین کے دستِ قدرت میں ہے کہ وہ میرے جانشین میں کن لوگوں کا انتخاب فرماتا ہے. اس نے فرمایا اگر جانشین نہیں بناتے ہو تو بتاؤ کیا بناؤ گے. سرکار نے فرمایا ایسا کر کہ تو اسلام لانے کے بعد یہ گھوڑ سوار جتنے ہیں ان کا سردار تو بن جائے گا، ان کا امیر تو ہو جائے گا. اس نے کہا جی عرب کے فنا قبیلے کے گھوڑ سواروں کا تو امیر میں ہوں، ان کا امیر بننے کا مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا سر ساری بات چھوڑیں، میرا حق آپ کیا دیں گے؟ سرکار نے فرمایا لک مال المسلمین وعلیک ما علی المسلمین، جو تمام مسلمانوں کا حق ہے وہ تیرا حق ہوا، کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ تیرے اندر کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، کہ جناب تو یہ جو مخلصین صحابہ بیٹھے ان کا جو حق ہے وہی تیرا حق ہوگا. اس پر وہ گویا کہ غصہ ہوا اور اس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کان میں یہ بات کہی کہ میں آپ کے خلاف اتنا بڑا لشکر تیار کر دوں گا کہ آپ اس علاقے سے ہل نہیں سکیں گے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ تو قاصد بن کر میرے پاس آیا ہے, اگر قاصد کو قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تیری گردن مار دیتا. یہاں سے یہ اصول بنا ہے فقہ کی کتابوں کے اندر کہ قاصد کو قتل نہیں کیا جائے گا, چاہے وہ کیسا بھی ہو اس کو رخصت دی جائے گی. سرکار نے فرمایا تیرے اس جملوں کو سن کر میں تیری گردن مار دیتا لیکن تو قاصد بن کر آیا ہے, لیکن جا تجھ سے جو ہو بن پڑے تو کر. عرب کے سارے قبیلوں کو لا کر صحرا عرب کے اندر جمع کر لے, میرا رب میرا حامی و ناصر ہے اور اس دن کی حمایت اس نے فرمائی ہے اور یہ دن قیامت تک رہے گا, جو تجھ سے بن پڑے کر. یہ عربت کی طرف بار بار اشارہ کر رہا تھا لیکن جب یہ خائب و خاسر ہو کر دربار رسالت سے باہر نکلا, عربت کا گربان پکڑ کر کہا کہ میں نے جب حضور کو جب باتوں میں مشروع رکھا تو نے تلوار کا وار کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا تو مجھے بزدل نہ سمجھ, میں نے تلوار کا وار کرنا چاہا لیکن میرا ہاتھ شل ہو گیا, میرا ہاتھ شل ہو گیا, میرے ہاتھ میں تلوار کا دستہ میرے ہاتھ میں محسوس نہیں ہوتا تھا اور میرا ہاتھ روئی کے گولا بن چکا تھا اور میرے سامنے میں نے دیکھا کہ ان کے سامنے اور میرے سامنے ایک لوہے کی دیوار ہے اور اس کی ہیبت سے میرا دل کانپ رہا تھا اور ایک سرخ اونٹ اپنے منہ کو کھولے ہوئے اور بھرائی ہوئی آواز سے مجھے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا. کہ میں اتنا مرعوب ہوا کہ میرے اوسان خطا ہو گئے, میں کچھ نہ کر سکا. خیر یہ دونوں وہاں سے دفع ہو گئے. جب وہاں سے نکلے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا, صحابہ نے یہ بات نہ سنی تھی, سرکار نے اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا اللہم اکفنی عامر ابن طفیل بما شئت, یا اللہ میری اور اسلام کی حفاظت فرما عامر بن طفیل سے. کیونکہ یہ اتنا بغضی تھا اور اتنا بڑا بدبخت اور خبیث تھا کہ یہ جا کر سارے قبیلوں کو جمع کرنا چاہ رہا تھا. سید عالم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کی شر سے مجھے بچا اور صحابہ کو بچا. یہ دعا سید عالم نے کرنی تھی. صحیح بخاری شریف میں آتا ہے کہ جب اس نے اپنے سارے مطالبات رکھے تھے اور جب حضور نے یہ دعا فرمائی, یہ بدبخت جب وہاں سے نکلا تو اس کو طاعون کے عذاب نے پکڑ لیا. اس کے گلے کے گردن کے اوپر طاعون کی گلٹی بن گئی اور ایک موٹی گانٹ نما چیز بن گئی. اب اس سے چلا نہیں جا رہا تھا, یہ قبیلے کے اندر رک گیا اور کیونکہ بڑا متکبر آدمی تھا تو قبیلہ بڑے خصیص لوگوں کا تھا, بڑے کنجوس لوگوں کا تھا. ایک بڑھیا کے گھر میں اس نے گویا کہ قیام کیا لیکن اس کے دل کو اس بات یہ بات کھائی جا رہی تھی کہ اگر میں ان خصیص خاندان کے اندر مر گیا تو میری تو بڑی بے عزتی اور ذلت ہوگی. اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ میرا گھوڑا لاؤ, مجھ میں جتنی طاقت ہوگی میں اس میں یہاں سے بیٹھ کر آگے کہیں روانہ ہو جاؤں گا. اس نے اپنی کمان کو اپنے ہاتھ میں لی, تیر اپنے ہاتھ میں لی, تلوار کو لگایا اور جس طرح گھوڑے پر بیٹھ کر وہ نکلنے لگا اور پھر اپنے تکبر کے انداز میں اس نے نعرے کو بلند کیا تو گھوڑا ہن ہنا کر کھڑا ہو گیا. اسی حالت میں گر کر واصل جہنم ہو گیا. تو اس کا کام تو یہاں پر تمام ہو گیا. عربت جو تھا اس نے اس کے انجام کو دیکھ لیا کہ جناب اس کا انجام جو ہے کہ بہت برا ہوا اور طاعون کے عذاب کے اندر گویا کہ یہ مر گیا. یہاں پر بعض لوگوں کو یہ شبہ لگا کہ یہ عامر جو تھا بعد میں جا کر مسلمان ہو گیا, لیکن علماء نے فرمایا کہ نہیں, یہ وہ عامر نہیں کہ جو بعد میں جا کر مسلمان ہو گیا, بلکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی وہ عامر بن طفیل, اس یہ بھی عامر بن طفیل تھا لیکن علماء نے یہ ذکر کیا کہ یہ عامر بن طفیل یہ واصل جہنم ہوا ہے, یہ طاعون کے عذاب سے واصل جہنم ہوا, یہ حضور کا گستاخ تھا. لیکن جو ایک اور شخص تھا عامر بن طفیل اسلمی, یہ حضور کی خدمت میں آیا, اس کے دل میں بھی حضور کا بغض تھا لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کی قسمت کے اندر ایمان تھا, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو سن کر دار اسلام سے وابستہ ہو گیا اور اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات عرض کی صحابی رسول بننے کے بعد کہ یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. تو حضور نے اسے کیا نصیحت کی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے ایسے کلمات سکھائیے جس پر میں اپنی پوری زندگی بسر کر سکوں. سرکار نے فرمایا یا عامر, اے عامر افش السلامہ, امن و سلامتی کو پھیلاؤ. اے عامر میرے مجھے میں تمہیں جو وصیت کر رہا ہوں اس وصیت میں یہ ہے کہ امن و سلامتی کو پھیلاؤ, واطعم الطعام, اور فاقہ کشوں کو کھانا کھلاؤ, بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. فرما واستحی من اللہ کما تستحی من الرجل من اہلک, خدا سے اس طرح ہی حیا کر جس طرح تو اپنے گھر والوں سے حیا کرتا ہے. یہ غیرت کے اعتبار سے کسی مرد سے حیا کرتا ہے, ایسی حیا تو رب کے ساتھ کر. فرمایا جب تو رب کے ساتھ ایسی حیا کرے گا جس طرح اپنے دوستوں کی طرح حیا کرتا ہے تو تیری زندگی خود ہی درست ہو جائے گی. فرمایا وَإِذَا سَاءَتْ فَأَحْسِنْ, جب تجھ سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کر لے, اس لیے کہ گناہ کے بعد نیکی کرنا گناہ کو ختم کر دیتا ہے. فرمایا وَإِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ سَيِّئَاتِ, اور نیکی کے کام جو ہے وہ گناہوں کو مٹا کر رکھ دیتے ہیں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس صحابی کو یہ نصیحت فرمائی تھی, ان کا نام نامی اس میں گرامی عامر بن طفیل تھا, لیکن ان کی کنیت اسلمی تھی. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اسماء الرجال کے اندر ایک پورا باب کنیت کا ہوتا ہے, اور کنیت کے اعتبار سے ناموں کے اندر فرق آتا چلا جاتا ہے, ورنہ اہل عرب ایک نام کے درجنوں لوگ ہیں. اسماء الرجال حدیث کے جو راوی ہیں آپ دیکھیں گے ایک نام کے درجنوں راوی ہوتے ہیں, لیکن ان کا فرق کنیت کے حوالے سے ہوتا ہے, استاذ کے حوالے سے ہوتا ہے, علاقے کے حوالے سے ہوتا ہے. اسی لیے علماء نے اسماء الرجال کی کتابیں مرتب کر رکھی ہیں تاکہ ایک ایک راوی کو پرکھنے کے لیے اس کی کنیت, اس کے اساتذہ کو دیکھ کر ہر معاملے کے اندر گویا کہ فرق کر کے اس کو ممتاز کیا جائے. تو یہاں ایک شک پیدا ہو سکتا تھا, اس لیے میں نے جواب آپ کی خدمت میں پیش کیا, اور نصیحت بھی ہمارے سامنے آئی جو غور کرنے کے لائق ہے, جو حضور نے فرمایا کہ ہمیشہ امن و سلامتی کا فروغ کرو. فرمایا غریبوں کو کھانا کھلاؤ, یہ اتنی بڑی نیکی ہے. میں نے سیدی غوث اعظم پر تین دن یوم یہاں پر آپ کی خدمت میں تقریر کی تھی, اس میں آپ کے سامنے میں نے درجنوں کتابیں جو سیدی غوث اعظم پر لکھی گئی اور جو حضور غوث اعظم نے خود لکھی قدس سرہ العزیز, اس میں سیدی غوث اعظم سے محدث ابن جوزی نے, جو اس وقت کے بڑے محدث ہیں اور اتنے بڑے عالم ہیں کہ وہ امام بخاری پر گرفت کرنے پر آسرا نہیں کرتے, انہوں نے امام بخاری کی بخاری پر گرفت کرنے پر آسرا نہیں کیا, لیکن جب سیدی غوث اعظم کے سامنے آئے تو میرے غوث اعظم کی علمی ایک جھلک دیکھ کر انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے, اور دیوانگی اور رقت ان پر طاری ہو گئی کہ اللہ رب العالمین نے اس کم سنی کے اندر سیدی غوث اعظم کو کتنا علم عطا فرمایا ہے. جب سیدی غوث اعظم کے دربار سے وہ لوٹنے لگے تو دوبارہ حضور غوث اعظم کے سامنے کبھی نہیں آئے, اور روایت میں آتا ہے کہ محدث ابن جوزی کے سامنے جب غوث اعظم کا ذکر کیا جاتا تو رو رو کر نڈھال ہو جاتے تھے. آگے ادبن پھر غوث اعظم کے سامنے کبھی نہیں آئے, معذرت وہاں پر کی, اور جب لوٹنے لگے تو حضور غوث اعظم کی خدمت میں عرض کی کہ حضور مجھے ایک نصیحت فرما دے, وہ نصیحت فرما دے جو میرے گناہوں کا کفارہ بھی ہو جائے, اور حضور مجھے یہ بات بتائیے کہ جس سے میں اپنی زندگی کو صحیح گزار سکوں. تو عین اسی فکر کے مطابق حضور سیدی غوث اعظم فرماتے ہیں محدث ابن جوزی کی کہ مولانا غریبوں کو کھانا کھلایا کرو. میں نے اس پر متعدد روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کی, اس میں اتنی بڑی نیکی ہے اللہ اس کا رسول جانتا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ بن سلام کو اگر آپ دیکھیں گے جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے, میں نے کئی دفعہ آپ کی خدمت میں بات عرض کی ہے, لیکن یہ درس تو ہم اپنی اصلاح کے لیے کرتے ہیں, اس لیے کہیں سبق بھول جائے تو دوبارہ اس کو ہم یاد کرتے ہیں. عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے, وہ جب مسلمان ہوئے تو انہیں سیدنا فاروق اعظم نے پوچھا تھا کہ تم حضور پر ایمان کیسے لے کر آئے. تو بخاری میں بھی روایت موجود ہے, ترمذی میں بھی, کئی جگہ پر ہے, تفاسیر کے اندر موجود ہے. سورہ انعام کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ محبوب, سورہ مائدہ کے اندر کی محبوبیت, یہ یہود جو ہے نصرانی جو ہے یہ اپنے باپ بیٹوں سے زیادہ تجھے جانتے ہیں. اس آیت کی شرح کرتے ہوئے تمام مفسرین نے لکھا کہ فاروق اعظم نے ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن اسلام سے کہا کہ عبداللہ تم بتاؤ اس بات کو, یہ آیت تو تمہارے مطلب کے متعلق نازل ہوئی ہے, تو کیا تم یہودی واقعی میں حضور کو جانتے تھے اور سارے معاملات تھے؟ کہا بالکل, حضور کا ذکر ہمارے اندر تھا, ہم میں جب کوئی بندہ مرتا, کوئی عالم مرتا تو وصیت کر کے جاتا. تو کہا چلے خیر اس بات کو چھوڑیں, آپ نے سرکار کو پہچانا کیسے؟ کہا جب سرکار کے دربار میں حاضر ہوا تو سرکار کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل آپ کا چہرہ تھا, کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روشن اور تابہ چہرہ خود آپ کی نبوت پر بین دلیل تھا. حضور اگر خاموش ہوتے تو آپ کے جبین مقدس پر جو انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے اور جس کو دیکھ کر اگلے کا شرح صدر ہو جائے, تو آپ کا چہرہ مقدس ہی گویا کہ سب سے بڑی آپ کی نبوت کی دلیل تھی, جس کو حضرت مولا علی بھی فرماتے ہیں. انشاءاللہ میں میلاد کی رات زندگی رہی تو رات کو جو ہم 4 بجے خطاب کرتے ہیں اس میں انشاءاللہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جبین مقدس اور آپ کی شمائل مبارکہ سے متعلق ایک مفصل مختصر تقریر کروں گا, وہاں پر ساری بات عرض کروں گا. لیکن مولا علی کا قول ایک سخت میرے ذہن میں آتا ہے, سیدنا مولا علی کہتے ہیں کہ وَإن رآ بداحتن ہا بہو, حضور کو کوئی اگر اچانک دیکھتا دور سے سرکار تشریف لا رہے تو وہ حضور کے ہیبت سے مرعوب ہو جاتا, اس کی زبان گنگ ہو جاتی, خاموش ہو جاتا, جسم سکون ہو جاتا جب سرکار تشریف لا رہے. فرماتے ہیں کہ فَإن خالتہ فَأحِبَّهُ, مولا علی کیا خوبصورت تعبیر کرتے ہیں, فرمایا جب دور سے دیکھتا تو ڈر جاتا اور قریب جا کر بیٹھتا تو آپ کی محبت کا اسیر ہو جاتا. فرمایا یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے,
جو سیدنا مولا علی پھر فرماتے ہیں کہ حضور کے چہرے مقدس کو دیکھنے میں کیا جاذبیت تھی، فرمایا جو کئی دن کا پیاسا ہو اسے میٹھا شربت مل جائے تو اس کا جگر کتنا ٹھنڈا ہوتا ہے، کہا ہاں، فرمایا اس سے زیادہ ٹھنڈک حضور کے چہرے کو دیکھنے سے ہوتی ہے۔ یہ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ان مشاہدات ان کیفیات کو ذکر فرما رہے ہیں ان الفاظ کے ساتھ، لیکن میں کہتا ہوں کہ الفاظ میں کیفیات کا ایک جھلک ہوتا ہے، بندہ اپنے جذبات کو کما حقہ تشبیہ کے ساتھ نہیں پیش کر سکتا۔ مولا علی نے جو یہ شربت کی مثال دے کر، ایک پیاسا شخص، ہمیں جب شدید پیاس لگتی ہے تو میٹھا شربت جب ہم پیتے ہیں تو بتائیے ہمارا جگر کتنا مطمئن ہو جاتا ہے، دل کتنا خوش ہو جاتا ہے، طبیعت میں کتنی تازگی آ جاتی۔ مولا علی فرماتے ہیں اس سے زیادہ تازگی سرکار کی جبین مقدس کو دیکھنے سے آتی، سرکار کے رخ انور کو دیکھنے سے آتی ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تشبیہ آپ نے اپنے جذبات کو ان الفاظ کے قالب میں ڈھالا تو ہے لیکن وہ مکمل ڈھل نہ پائے، ایک اشارہ آیا ہے۔ یہ صحابہ یہ ساری بات اپنے دل میں لے گئے کہ حضور کو دیکھنے سے انہیں کیا لذت اور مقام آئی کرتے۔ حضرت گرامی یہاں پر حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب میں نے حضور کے چہرے مقدس کو دیکھا، بات کھانا کھلانے کے حوالے سے چل رہی تھی جو حضور نے حضرت عامر بن طفیل علیہ السلمی سے ارشاد فرمایا، فرمایا جب میں، حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ مجھے حضور کی نبوت کا یقین تو آپ کے چہرے کو دیکھ کر ہو گیا تھا، لیکن میں صفوں کو چیر کے جب حضور کے قریب پہنچا، بخاری میں بھی موجود ہے، فرمایا حضور کی زبان پر پہلے الفاظ یہ تھے، بھوکوں کو کھانا تھی۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں اس الفاظ نے میرے دل کو ہلا کر رکھ لیا، فرمایا جو ایسے الفاظ بولے وہ خدا کا نبی ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میرے ایمان لانے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ کلمہ، افشوا السلام، امن و سلامتی پھیلاؤ، واطعام الطعام، غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ اور یہیں پر حضرت عامر بن طفیل علیہ السلمی سے حضور جو فرما رہے ہیں دوبارہ سماعت فرمائیے، فرمایا عامر، اے عامر، افش السلام، سلامتی کو پھیلاؤ، واطعم الطعام، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، واستحی، یہ بڑی بنیادی نصیحت میرے آقا نے فرمائی، آپ کسی کی تربیت جو ہے کرنا چاہیں، استاد تربیت کرے ڈنڈے سے مار کر کہ ایسی حرکت اندازہ نہیں کرنا، وہ استاد کے سامنے کرے گا لیکن پیچھے جا کر کرے نہ کرے کون کہہ سکتا ہے؟ استاد یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ گھر میں جا کر بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے، وہ کہے گا جی اسکول میں ٹھیک ہوتا ہے، درس میں ٹھیک ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھیں یورپ ممالک کے اندر تربیت کا کتنا بڑا ڈھونگ اور واویلا کیا جاتا ہے، لیکن سب سے زیادہ بدکاری، بدچلنی اور بد اعتدالی وہیں پر موجود ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منشور کو دیکھ کر ساری دنیا حیران ہے کہ سید عالم نے اپنے غلاموں کی کیسی تربیت فرمائی، وہ کیا نفسیاتی تقاضا تھا جو حضور نے استعمال فرمایا کہ جس کی بنا پر وہ ظاہر بھی ان کا سنور گیا، باطن بھی سنور گیا۔ ایک لفظ ان کے دماغ میں بٹھا دیا، پھر ان کو بازار میں بھی چھوڑ دیا تب بھی وہ امانتدار تھے، وہ اگر اپنے گھر میں اندھیروں میں بیٹھے ہوئے تب بھی امانتدار ہے، وہ لاکھوں لوگوں میں باتیں کر رہے ہیں تب بھی امانتدار ہے۔ حضور سے پوچھا گیا کہ حضور وہ حکمت کی بات کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا زیادہ باتیں بندوں کو نہ سمجھاؤ، ایک چیز سمجھا دو، بس اس کی دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی، اس کی ظاہر اور باطن مکمل تربیت ہو جائے گی۔ فرمایا رأس الحکمت مخافت اللہ، اسے خدا کا خوف سکھا دو، وہ سب زاویے سے ٹھیک ہو جائے گا۔ فرمایا ساری حکمتوں کا اصل جو ہے، ساری حکمتوں کی جان جو ہے وہ خدا کا خوف ہے۔ اور دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ عین نفسیات کے اعتبار سے، میں انشاءاللہ آگے چلوں گا اس پر اور مزید باتیں آپ کی خدمت میں آئندہ درسوں میں رکھوں گا کہ حضور کی تعلیم نفسیات کے عین مطابق ہے اور انسان اسی بات کو قبول کرتا ہے جو اس کی نفسیات کے مطابق ہو۔ دیکھیے ہم تقریریں کر جاتے ہیں لوگوں کا دل نہیں پلٹتا، خواجہ صاحب ایک بات کرتے ہیں لوگوں کا دل پلٹ جاتا ہے، اور میں اکثر آپ کی خدمت میں کہتا ہوں کہ جب وہ اجمیر کا راجا، جب وہ جو اس کے درباری مسلمان ہو چکے تھے ان کو کوڑا برساتے ہوئے کہتا تھا کہ بدبختو تم اس کی بات کیوں مان گئے، اس درویش کی بات پر تم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا، تو وہ کوڑا کھا کر مسکراتے تھے، وہ کہتے تھے کہ تو ڈرانے کی بات کرتا ہے اور وہ من کی باتیں کرتا ہے۔ تو فرمایا وہ فطرت کو مطمئن کرنے کی بات کرتا ہے، وہ ضمیر کو مطمئن کرنے کی بات کرتا ہے، وہ من کی بولی بولتا ہے۔ تو انسان کو نفسیاتی باتیں کی جائے تو وہی سب سے بڑی پہلو کا اثر انداز ہو سکتا ہے۔ حضور کی شریعت، حضور کی تعلیم صلی اللہ علیہ وسلم انقلابی اس لیے ہے کہ حضور نے محض لفظوں کا استعمال نہیں فرمایا بلکہ نفسیات پر دستک دی ہے، اور حضور سے زیادہ نفسیات کا ماہر کوئی گزرا ہی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں جو نفسیات، اب آپ دیکھیں ڈپریشن کا علاج حضور کی سیرت کے اندر موجود ہے، گھبراہٹ کا علاج حضور کی سیرت کے اندر موجود ہے، ٹینشن، گھبراہٹ، تکبر، یہ تکبر، حسد، یہ سب نفسیاتی امراض ہیں۔ تکبر جو ہے احساس برتری، یہ نفسیاتی مرض ہے۔ حسد جو ہے احساس کمتری،
یہ نفسیاتی مرض ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہترین حل گویا کہ بیان فرمائے ہیں. اور اسی لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے جانشین غوث اعظم سے کسی نے پوچھا کہ حسد کیا چیز ہوتی ہے؟ فرما حسد یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ تمہارے دل میں داخل ہو جائے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. فرمایا حضور کیسے؟ فرمایا اس کی آہٹ تو چونٹی کی قدموں کی دستک سے بھی لمحات سے بھی گویا کہ خفیف ہوتی ہے. فرمایا اس کا علاج کیا ہے؟ فرمایا تم نے کیا ڈھونڈا ہے؟ فرمایا حضور سمجھ میں نہیں آیا. متقی پرہیزگار بننے ہم خول توڑتے ہیں لیکن دل صاف نہیں ہوتا. فرمایا اس کا علاج بتائیے. غوث اعظم نے دیکھے نفسیات کی علاج کیا فرمایا. فرمایا جس سے تم جلنے لگو نا اس کی تعریف کرنا شروع کر دو. جس سے تم جلنے لگو اس کی تعریف شروع کر دو. فرمایا جس کے لیے تمہارے دل میں حسد آئے اس کی تعریف کرو. فرمایا ایک منٹ کے اندر حسد ختم ہو جائے گا. اسی لیے صوفیہ نے انقلاب لایا. ان کی جو نفسیاتی گفتگو ہے اسی کے طریقے سے انقلاب آیا ہے. ہم دیکھیں کہ ہمیں ہمارا دل جس سے چڑھتا ہے کبھی ہم کسی محفل میں اس کے پیٹ پیچھے دو جملے تعریف کے کہیں آئندہ وہ چڑچڑاہٹ کا خیال ہمارے دماغ میں آئے گا ہی نہیں. وہ وہیں پر قابو ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح کے حوالے سے یہاں پر جو بات ارشاد فرما رہے ہیں ہمارے لیے وہ یہ ہے تاکہ ہماری خلوت اور جلوت اللہ کے دین کے تحت ہو جائے. فرمائے واستحی من اللہ. انسان اچھے کپڑے پہنتا ہے, حیا کرتا اپنے دوست سے کہ داغ ہوگا تو لوگ کہیں گے دیکھو اتنا امیر کبیر کپڑے پہ داغ موجود ہے, تو حیا کرتا ہے اپنے دوست کے ساتھ. بیمار بھی ہوگا تو صحیح صحیح چلے گا تاکہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو اس بیماری نے تو اس کو اپاہج کر دیا, تو حیا کرتا ہے اپنے دوستوں سے. گرد و نواح کے معاملات, خرید و فروخت کے اعتبار سے, مکانات کے اعتبار سے, گاڑی بنگلے کے اعتبار سے, ہر طریقے سے وہ حیا کرتا ہے, اپنے دوستوں کی سطح کے مقابلے پر آنا چاہتا ہے اور اپنی خرابی کو روکتا ہے اور ان کی حیات کی بنا پر وہ کام نہیں کرتا کہ سوئی رسوائی ہو. سید عالم فرماتے واستحی من اللہ کما نستحی من رجل من اہلک. جس طرح تو اپنے دوستوں کے ساتھ حیا کرتا ہے ایسی حیا خدا کے ساتھ کرے, ایسی حیا خدا کے ساتھ. گندے کپڑے پہن کر کبھی تو اپنے دوستوں کی دعوت میں نہیں آتا, حیا کرتا ہے نا, تو فرمایا پھر گندے کپڑے پہن کر نماز پڑھنے بھی مت آیا کر. مزدور چونا کر رہا ہے اور کام کر رہا ہے, چلو نماز پڑھنے آیا تو اسی کپڑے میں کھڑا ہو گیا, دوسرا مسلمان اس سے اذیت میں. اگر اس کو کہہ دیا جائے کہ آج آپ کے بیٹے کا ولیمہ ہے تو آپ ملاقات فرمائیں گے اسی کپڑے کے اندر, وہ کہے گا نہیں یہ تو میرے مزدوری کے کپڑے ہیں, میں تو نہ دھو کے صاف ستھرا طور پر گویا کہ آؤں گا. تو حضور نے یہی فرمایا کیوں نہ دھو کر آئے گا؟ تاکہ میری بےعزتی نہ ہو, میں حیا کروں, غیرت کروں اپنے دوستوں کے ساتھ. سرکار نے فرمایا جو تم اپنے دوستوں کے ساتھ غیرت کرتے ہو ایسی حیا رب کے ساتھ بھی رکھو. جب ایسی حیا رب کے ساتھ رکھو گے دوستوں سے حیا کر کے تم اپنے ظاہر کو سنوار رہے ہو, رب سے حیا کر کے تم اپنے باطن کو سنوار ہوگی. اور حیا تو ایک ایسی چیز ہے کہ سید عالم فرماتے کہ جو بھی نبی آئے, جتنے نبی آئے, جب وہ دنیا سے رخصت ہونے لگے کسی کے 5 ماننے والے تھے, کسی کے 50 ماننے والے تھے. جب وہ دنیا سے رخصت ہونے لگے, جامع ترمذی میں روایت موجود ہے, تو ان کے امتی اس نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. تو اس وقت نبی دنیا سے رخصت ہوتے وقت, اب دیکھیں نبی کی ذمہ داری ہدایت کی ذمہ داری ہے, جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو کیا نصیحت کہہ کے رخصت ہو رہا ہے؟ سید عالم فرماتے جتنے انبیاء دنیا سے گئے انہوں نے اپنی آخری نصیحت اپنی امت سے یہ کی کہ حیا کے دامن کو ہاتھ میں رکھنا, حیا سے کام لینا. فرمایا جس وقت تم حیا کرنا چھوڑ دو گے پھر ہم تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیتے ہیں کہ تم کہ ان لم تستحی فصنع ما شئت, جب تجھے کسی کام میں حیا ہی نہ ہو تو پھر تیرا جو دل چاہے تو کرتا رہے. پتا چلا حیا اللہ رب العالمین سے حیا کرنا کہ اس کام کرنے سے اللہ ناراض ہو جائے گا, یہ کام رب کی قدرت کے مزاج کے موافق نہیں ہے. یہ تصور جس قدر دل میں گرم ہوتا رہتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے یہ کرم فرماتا ہے کہ اس کے دل میں موجود جتنے بدکاریوں کے خیالات ہیں, گناہوں کے انبار ہیں, اللہ رب العالمین اپنے فضل سے سب کو کافور فرماتا ہے. یہی وہ چیزیں ہیں حضرات گرامی جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ظاہر ہوتی ہے. ایک بات میں مزید یہاں پر عرض کر دوں, اس کے بعد ایک اور وفد دربار رسالت کے اندر آیا ہے. اس وفد کو کہا جاتا دمام بن سالبہ. یہ دمام بن سالبہ خود دربار رسالت میں حاضر ہوئے. سیدنا فاروق اعظم نے ان کی بڑی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ جتنے وفود حضور کے دربار میں آئے سب سے بہترین وفد یہی تھا. یہ سرکار کے دربار میں جب آئے تو انہوں نے حضور علیہ السلام کے حجرے کے سامنے اپنی اونٹنی باندھی, اور یہ آپ دیکھتے ہیں نا سر پر یہ کالی رسی باندھتے ہیں, یہ تو آج فیشن ہو گیا ہے. پہلے یہ کالی رسی یوں ہی سر پر رکھتے تھے، اس کو عقال کہتے ہیں، اونٹ کو بٹھانے کے بعد اونٹ کے پاؤں باندھے جاتے تھے، اس سے اونٹ کے پاؤں باندھے جاتے، پہلے رسی پھینک دی جاتی تھی، اب انہوں نے سر پر رکھنا شروع کر دیا۔ تو یہ کوئی ایسا نہیں کہ کوئی سنت ہے یا سرکار رکھا کرتے تھے، نہیں، یہ تو عرب کا ایک طریقہ تھا کہ جب یہ اونٹ کو بٹھاتے تو اونٹ کے پاؤں کو باندھنے کے لیے ایک رسی رکھتے تھے، وہ رسی کہیں کھونا جائے تو اپنے کاندھے یا سر پر ڈال لیا کرتے تھے۔ آج وہ گویا کہ فیشن بن گیا ہے، تو یہ سنت نہیں ہے۔ ہمارے لوگ ذرا حج اور عمرہ کر کے آتے تو مسجد کے اندر آتے تو وہ اسی طرح کی خال سر پر رکھ کر آتے ہیں۔ بہتر یہ کہ امامہ سنت ہے، جب آپ عرب سے آئے ہیں اور آپ حضور کی محبت میں ہیں تو یہ نجدیوں کی صورت دھارنے کے بجائے امامہ سر پر کرا کریں، جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اب اس بات کو دیکھیں آپ کہ جب یہ آئے انہوں نے اپنی عقال کے ساتھ اونٹنی کے پاؤں باندھے اور دربار رسالت میں حاضر ہوئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، تو ایک صحابی سے انہوں نے کہا ایکم ابن عبد المطلب، تم میں ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند کون ہے؟ سرکار کی جانب اشارہ کیا گیا، یہ آئے اور کہنے لگا دیکھیے میں بدو ہوں، جاہل آدمی ہوں، کچھ سخت کلمات کہہ دوں تو ناراض مت ہوئیے گا، کچھ سخت بات کہہ دوں تو ناراض مت ہوئیے گا۔ اور صحابہ ایسی بدو کا انتظار کرتے تھے کہ جو آئے اور جاہل ہو، بدو ہے یہ، حضور کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفقت فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا سلما بدا لک، فرما جو تیرا جیل چاہے جس الفاظ میں بولتا رہے۔ تو یہ تو آ کر بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوالات کم کرتے تھے، حضور نے جو کہہ دیا بس سن لیا، اس پر سوال نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ قرآن نے سورہ مائدہ میں کہہ دیا کہ تم نبی سے کثرت سوال نہ کرو، تم سے پہلے لوگ کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ تو یہ باہر بیٹھے ہوتے تھے صحابہ کرام اور دیکھتے تھے کون بدو، اور بدو اپنے وہ دیہاتی اپنے لباس سے پتا چلتا تھا۔ جب یہ حضور کے دربار میں جانے لگتا تو صحابہ اسے باہری روک کر اپنے سوالات اس کے کان میں ڈال دیتے تھے کہ دیکھ حضور تیرے سوال سے متعلق کچھ کہیں گے نہیں، تجھے اجازت دیں گے، تو یہ بھی پوچھ لینا، یہ بھی پوچھ لینا، یہ بھی پوچھ لینا۔ تو صحابہ کرام کی یہ حرص ہوتی تھی، یہ تمع ہوتی تھی کہ ہم موجود ہوں اور کوئی بدو آ جائے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جس انداز میں، جس الفاظ میں، جس چیز کا بھی سوال پوچھے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام منع نہیں فرماتے، اجازت دیتے۔ یہاں تک کہ ایک بدو نے آ کر مسجد کے اندر کھڑے ہو کر پیشاب کر دی، سیدنا فاروق اعظم نے اجازت لی کہ یا رسول اللہ میں اس کی پٹائی کر دوں، سرکار نے فرمایا نہیں نہیں اسے پیشاب کرنے دو۔ جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہوا، سرکار نے فرمایا، کیونکہ مٹی مسجد تھی، فرمایا اس کے اوپر مٹی ڈال دو۔ اس بدو کو بلایا اور اس کو کہا یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پیشاب نہیں کرتے۔ اس کو ڈانٹا نہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام محبت سے سمجھایا۔ تو میرے آقا کی شفقت یہ تھی کہ سرکار دیہاتیوں پر خاص کرم فرماتے تھے۔ جب یہ آگے آئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ دیکھیے میری کسی بات کا آپ برا مت مانیے گا، آپ کے چند قاصد ہمارے علاقے میں آئے تھے۔ سرکار نے فرمایا ہاں جی، فرمائیے کیا کہہ رہے تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ سید علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ کہا آپ مجھے سچ سچ بتائیے کہ آپ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ بتوں کو توڑ دیا جائے، لات و عزا کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور ایک ہی خدا کی عبادت کی جائے؟ سید علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں نے ہی حکم دیا ہے۔ فرمایا آپ کتنی سچائی سے جواب دیتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا جو رسول ہوتا ہے وہ سچ ہی کہتا ہے، جو رسول ہوتا ہے وہ سچ ہی کہتا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ حضور آپ کی صداقت اور آپ کی خوبصورت گفتگو پر میں فدا ہو گیا، آمنت و صدقت انا دمام صالبہ، حضور میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، میں آپ کے قول کی تصدیق کرتا ہوں اور میں ہی وہ ہوں، عرب میں آپ نے میرا نام بڑا سنا ہوگا، مجھے ہی لوگ کہتے ہیں دمام بن صالبہ۔ یہ بہت بہادر شخص تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت سے متاثر ہو کر یہ دار اسلام سے وابستہ ہو گئے اور یہ اپنے علاقے میں گئے۔ تو پھر ان کا کیا بولنا تھا جناب، پورے علاقے کے اندر انہوں نے شور مچا دیا، توڑو ان بتوں کو، گراؤ ان مورتیوں کو، یہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، یہ کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتی، وَيْلَكُمْ أَنَّهُمَا لَا يَضُرَّانِ وَلَا يَنفَعَانِ، یہ نہ کوئی ضرر دے سکتی ہے نہ کوئی نفع دے سکتی ہے۔ علاقے کے کچھ لوگ آئے کہنے لگے کچھ لحاظ کرو، یہ اتنے سارے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تم ان کا کوئی لحاظ کرو۔ فرما کوئی لحاظ نہیں، لحاظ کس کا ہوگا، میں ایمان لا چکا ہوں، میں توحید پر کامل ہوں اور میں اللہ کی وحدانیت کی دلیل دیتا ہوں، اللہ کی وحدانیت کی بات کرتا ہوں۔ یہ کہ چند ہفتوں تک اتنے وسوخ سے انہوں نے بتوں کے رد کی باتیں کی اور اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا کہ جس طرح سرکار کے قول صدق پر یہ ایمان لے آئے، ان کی زبان پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خیرات ایسی ملی کہ ان کی زبان پر اتنی تاثیر تھی کہ جو ان کی بات سنتا ایمان لانا شروع کر دیتا۔ تو یہ وفد بنو عامر کے بعد یہ قبیلہ دار اسلام سے وابستہ ہوا۔ آخری ایک بات یہاں پر میں ذکر کر دوں کہ اب ایک بہت خاص وفد دربار رسالت کے اندر حاضر ہو رہا ہے، نجد سے، نجد کے علاقے سے۔
نجد کا علاقہ، اس پر میں نے مفصل تقریر کی ہے، آپ ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ نجد سے کیا مراد ہے، حضور نے نجد کے لیے دعائے ضرر کیوں فرمائی اور نجد کے ذریعے سارے معاملات کیوں ہیں، اور اصل فتنہ نجدی فتنہ ہے. یہ شیعہ بھی نجد سے آئے ہیں، شیعہ بھی نجد ہی سے آئے ہیں، اس لیے کہ کوفے میں جو لوگ رہتے تھے، جنہوں نے مولا علی کو شہید کیا، جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا، کوفہ تو کوئی بستی نہ تھی، اس کو تو ڈیولپ کرنے والے، اس کو ہموار کرنے والے سیدنا فاروق اعظم ہیں، اس سے پہلے تو کوفے کا وجود ہی نہیں تھا. ہاں شام وغیرہ کی جاتے ہوئے راستے میں طوالت بہت ہو جاتی تھی، فاروق اعظم نے اپنی تجارتی بصیرت سے ایک چھاؤنی بنائی، فرمایا کہ ایک شہر بنا دیا جائے، جو قافلے جا رہے ہیں وہ یہاں پر رکھیں، رات گزارے، کھانے پینے کا انتظام ہو، بازار ہو، لوگ رہ رہے ہوں، یہاں پر ایک بستی بنائی جائے، اس کے بعد یہاں سے یہ آگے سہل انداز میں سفر کریں، تاکہ ہمیں نظام حفاظت کے لیے چوکی یہاں پر ہو، تاکہ آنے والا سارا نظام جو ہے، اور حفاظت کے اعتبار سے، حکومت کے اعتبار سے، یہ شام کے لیے ہمارے لیے آسان ہو جائے. تو حضرت فاروق اعظم نے اس زمین کو خود ہموار فرمایا، اور پھر رعایت بھی، اس طرح حکومت رعایت نہیں دیتی ہے کہ آئیے انڈسٹریل ایریا ہے، آئیے یہاں پر یہ ٹیکس فری زون ہو چکا ہے، یہاں پر آ کر انڈسٹری لگائیے. تو اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے کوفے کی سرزمین کو عام کر دیا، فرمایا یہاں پر آئیے ہم خود گھر بنا کر دیں گے. فاروق اعظم نے پوری بستی خود بنائی اور یہ فرمایا کہ آئیے یہاں پر رہیے. تو فاروق اعظم نے اس کو گویا کہ اس طرح ڈیولپ کیا اس علاقے کو، اور خاص طور پر اس علاقے میں نجد کے لوگوں کو لا کر آباد کروایا. نجد کے بنو تمیم کا قبیلہ جو تھا وہ اس یہاں پر آ کر آباد ہوا. تو یہ شیعہ فرقہ ہو یا وہابی فرقہ ہو، یہ دونوں ہو یا جتنے فرقے ہوں، آپ ہماری تقریر کو سن سکتے ہیں، جتنے تفرقہ بازی ہوئی ہے یہ سب آئی ہے نجد سے، چاہے اس نے نام کچھ بھی رکھا ہے، آئی ہے نجد سے. اور صحیح بخاری کے حدیث سے جب سرکار کی خدمت میں وفد آیا اور اس نے کہا، حضور کا دریا رحمت جوش میں تھا، سرکار لوگوں کو دعاؤں سے نواز رہے تھے، شامی آگے بڑھ کر کہنے لگا کہ حضور ہماری شام کے لیے دعا فرمائیے. حضور نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمایا، اللہم بارک فی شامنا. یمنی نے کہا کہ حضور ہماری یمن کے لیے دعا فرمائیے، حضور نے دعا فرمایا، اللہم بارک فی یمننا و شامنا، اللہم بارک فی یمننا و شامنا. یا اللہ یمن کی سرزمین پر برکتیں اتار، یا اللہ شام کی سرزمین پر برکتیں اتار. ایک نجد کا شخص تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا، اور یقیناً وہ بھی صحابی ہوں گے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطے کو پسند نہیں فرمایا، اس خطے کو پسند نہیں فرمایا. انہوں نے کہا جی حضور آپ ہمارے علاقے کے لیے بھی نجد کی دعا فرمائیے. تو سرکار نے اپنی دعا کو تین دفعہ دہرایا، اللہم بارک یمننا و شامنا، یمننا و شامنا، یمننا و شامنا، لیکن نجد کا نام نہیں لیا. اس نے پھر آواز لگائی، وہ فی نجدنا یا رسول اللہ. یہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، اور امام بخاری نے پورا باب باندھا ہے، الفتنہ تو من قبل المشرق، کہ فتنے جو مشرق سے ظاہر ہوں گے. بخاری کی سب سے آخری حدیث کا خلاصہ اگر آپ دیکھیں، وہاں پر بھی یہ روایتیں موجود ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے فرمایا تھا مشرق کی جانب سے، مشرق کی جانب سے فتنے اٹھیں گے. اور آپ دیکھیے مدینے کا مشرقی جانب جو بنتا ہے وہ نجد کا حصہ بنتا ہے، جس جانب سرکار نے اشارہ فرمایا. اور مشرق کے علاوہ حضور نے نجد کا نام لیا. جب اس نے کہا کہ حضور آپ نے نجد کے لیے دعا نہیں فرمائی، تو حضور نے فرمایا میں دعا کیسے کروں، ہونا دیکھا زلازل والفتن ویطلہ بہا کرم الشیطان، میں اس علاقے کے لیے کیسے دعا کروں جہاں پر زلزلے ہوں گے، جہاں سے فتنے پھوٹیں گے، اور جہاں سے میری امت کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کا سنگ اٹھے گا. تو یہ حضور نے نجد کے لیے پہلے بتا دیا. ایک بات بات چلیے نجد کی، تو ایک میں لطیفہ بھی یہاں سناؤں. سعودی عرب کے مفتیوں کو یہ فتویٰ جب دیا گیا کہ بھائی نجد کے لیے تو اتنی حضور نے دعائے ضرر فرمائی اور اس بات کو پسند نہیں فرمایا، تو آپ نے اپنا مرکز دار الخلافہ ریاض جو ہے وہ نجد کی سرزمین پر بنایا، تو یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اور آپ کے جو لوگ ہیں اور آپ کے جو مملکت کے جو بادشاہ ہیں وہ بقی میں دفن ہونے کی بجائے ریاض میں جا کر دفن ہوتے ہیں، تو یہ کیا چکر ہے؟ تو اس مفتی نے جان چھڑانے کے لیے، اس کے فتاوے میرے پاس موجود ہے، انہوں نے کہا جی نجد سے مراد عراق، نجد سے مراد کیا ہے؟ عراق ہے. یہ جغرافی اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے، تحقیق کے اعتبار سے اتنا بھونڈا تجزیہ ہے، اتنا بھونڈا تجزیہ ہے کہ جب میں نے یہ پڑھا تو بے ساختہ میری ہنسی نکل گئی کہ اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں، اتنے بڑے بڑے جبے، اتنا بڑا اسلامی نام، اور اتنا بڑا فراڈ، اتنا بڑا جھوٹ کہ نجد کو عراق کہا جائے. بس تفصیل میں نہیں آتا، ایک لفظ عرض کر کے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. دیکھیے کسی جگہ کا نام رکھا جاتا ہے تو نام اس کو کہتے ہیں اسم بمسمہ، جگہیں بھی نام اس جگہ اس خطے کی کیفیات کے اعتبار سے نام رکھا جاتا ہے. اب دیکھیں آپ کے علاقے کا نام دوراجی ہے،
اس علاقے کا نام دوراجی کیوں؟ اس لیے کہ گجرات کے علاقے دوراجی کے لوگ زیادہ یہاں پر آ کر بسے ہیں، وہ آباد ہیں، تو لہٰذا وہی بولی بولی جاتی ہے، وہی برادری ہے، تو علاقے کا نام دوراجی ہو گیا. ٹھیک، میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں. تو جس خطے کا نام رکھا جاتا ہے اس خطے کی فضا کو دیکھا جاتا ہے، معاملات کو دیکھا جاتا ہے. اب نجد اور عراق اگر اس کا لغوی معنی دیکھا جائے تو بالکل الٹ نظر آتا ہے. عراق بنا ہے عرق سے، عرق اس کا معنی ہے کوزے کا پیندا، سرائی کا پیندا جو ہوتا ہے نا، جو سب سے نیچے کا حصہ ہوتا ہے گہرائی کے اندر، جو بالکل نشیب میں ہوتا ہے، جو بالکل نشیبی جگہ ہو، ڈھلوان والی جگہ ہو. یا سرائی آپ نے دیکھی ہے کہ اوپر سے کتنی کشادہ ہو کر بالکل نیچے اس کا پیندا مختصر سا ہو جاتا ہے، تو جو گہرائی کی طرف ہو، نچلی طرف ہو، نشیبی طرف ہو، اس کو کہتے ہیں عرق. عراق کو اگر آپ جغرافی اعتبار سے میپ اٹھا کر دیکھیں تو سطح سمندر سے نیچے کی طرف ہے، اس لیے اس کا نام عراق رکھا گیا. اور نجد کہتے ہیں بلند ٹیلے کو، جو ٹیلے کی بلندی ہوتی ہے، اس کا جو سر ہوتا ہے، ابھار ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں نجد. تو نجد کو عراق کہنا ایسا ہے جس طرح پہاڑ بول کر، پہاڑ بول کر کنواں مراد لیا جائے، پہاڑ بول کر کنواں مراد لیا جائے. اب جو پہاڑ کہے کہ جناب پہاڑ بہت گہرا ہوتا ہے، وہ کہنا کہ نہیں بھائی پہاڑ بلند ہوتا ہے. کہا نہیں ہم کہتے پہاڑ گہرا ہوتا ہے. تو جس طرح پہاڑ بول کر کنواں مراد لینا ایک بیوقوفی ہے، اسی طرح نجد کہہ کر عراق لینا بھی ایک بہت بڑا بھونڈا استدلال ہے. یہ لغوی اعتبار سے آپ دیکھیں نجد کا وہ خطہ جہاں سے فتنے ظاہر ہوئے. اب غور سے سنیے، چند الفاظ رہ گئے ہیں اس گفتگو کے. اب نجد کا وفد دربار رسالت میں حاضر ہوا. جزیرہ عرب کے اندر یہ صوبوں میں سے خاص صوبہ، بڑا وسیع صوبہ تھا یہ نجد کا، یہ علاقہ بنو تمیم قبیلہ یہاں پر آباد تھا. مولا علی کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم تمیمی یہ بھی اس علاقے کا تھا. مسلمہ کذاب تمیمی یہ بھی اس علاقے کا تھا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس نے قتل کیا، وہ مجوسی خبیث، اس کا بھی تعلق گویا کہ انہی علاقوں سے تھا. امام علی مقام کو جن لوگوں نے قتل کیا کوفے کی سرزمین پر، ان کا بھی تعلق انہی علاقوں کے ساتھ تھا. اور حضور نے فرمایا کہ اس خطے سے اسلام کو سب سے بڑا نقصان پہنچے گا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطے کے لیے دعا نہ فرمائی. بخاری میں یہاں تک موجود ہے کہ سیدہ عائشہ کو سرکار نے فرمایا کہ اس خطے سے، مشرق کی طرف اشارہ فرمایا، اس خطے سے مجھے بو آتی ہے. یہ وہ خطہ ہے، یہ وہ خطہ ہے جہاں سے فتنوں کی آمدگاہ ہوگی، اور میری امت کے شرازے کو بکھیرنے کے لیے یہاں سے فتنے نکلیں گے. اب آپ دیکھیے کہ جب یہ نجد کا فتنہ اور نجد کا وفد حضور کی بارگاہ میں آیا، یہ سن 9 ہجری کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر یہ آیا ہے، اور اس میں مسلمہ کذاب بھی آیا، اس نے ابھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ بھی نہیں کیا تھا. اسود انسی بھی گویا کہ جس نے بعد میں نبوت کا دعویٰ کیا، اسود نے، یہ بھی اس قبیلے کا کیونکہ نجدی تھا تو یہ اس قبیلے کے اندر آیا. نجدی پر ایک بات یاد آ گئی، چلیں ڈکشنری تو کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں نا، ڈکشنری اردو اگر آپ کو ذوق ہے تو اس میں کبھی شیخ نجدی کا معنی دیکھ لیں آپ. یہ اردو لغت تو کسی کوئی فرقہ تو نہیں لکھتا، یہ تو بالکل معتدل ہوتی ہے. تو شیخ نجدی کا معنی اگر آپ دیکھیں گے تو شیطان آئے گا. عربی کی بھی لغت آپ دیکھیں جس میں شیخ النجد یہ نکالیں، شیخ النجد، اور اس کا معنی دیکھیں تو آگے لکھا ہوگا شیطان. اس لیے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اس قدر شد و مد کے ساتھ اس چیز کا رد فرمایا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہجرت کی رات جب سرکار کے قتل کے لیے منصوبہ بنا تو دروازے پر بوڑھے شیطان نے جب دستک دی تھی، ابو جہل نے کہا ممن انت، تو شیطان نے آگے سے کہا انا شیخ من النجد. دروازہ کھولا گیا تو سفید داڑھی تھی، اس نے کہا جی میں تو شیخ نجدی ہوں. خیر، اس وفد کے اندر چند لوگ آئے، مسلمہ کا کذاب بھی آیا، اسود بھی آیا، انہوں نے ابھی تک نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوئے، اس نے ایمان لانے سے پہلے مسلمہ نے یہ بات کی کہ میں ایمان لے آؤں گا لیکن آپ نبوت میں مجھے اپنا شریک کر لیں. اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مقدس کے اندر کھجور کی ایک سوکھی شاخ تھی. سرکار نے اس کی طرف دیکھا، فرمایا کہ تو کیا کہتا ہے؟ کہا نبوت میں مجھے اپنا پارٹنر بنا لیں، جس طرح مرزا غلیظ نے بات کی تھی خبیث نے کہ میں نبی نہیں ہوں. کبھی وہ کہتا میں خدا ہوں، کہتا ایک دفعہ وہی میرے پاس آتی تھی، پردہ ہٹایا تو میں خود موجود تھا. پھر کہتا کہ جناب میں مریم ہوں. پھر کہتا میں عیسیٰ ہوں. پھر کبھی کہتا کہ جناب میں ہی نبی ہوں. پھر کہتا نہیں نہیں میں بروزی ہوں، میں بروزی نبی ہوں، نبی کا سیکرٹری ہوں.
یعنی بس آگے کام چلانے کے لیے مجھے نبوت دی گئی ہے. تو اس غلیظ شخص نے اس قسم کی بکواس کی تھی اور مغلظات اور گندگی اپنے منہ پر تھوپی تھی. یہی کام مسلمہ بن قذاب نے کیا ہے. مسلمہ آیا اور اس نے کہا کہ آپ مجھے اپنے نبوت میں مجھے اپنا پارٹنر بنا دیجئے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھ یہ کھجور کی جو شاخ ہے نا, اس سوکھی شاخ تک کا حصہ تجھے نہیں مل سکتا. تو نبوت کا حصہ مجھ سے مانگتا ہے, یہاں سے دفع ہو جا, غرق ہو جا. اس کو وہاں سے دربار سے گویا کہ نکال دیا گیا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ اس نے جاتے وقت اپنی قوم کے اندر یہ مشہور کر دیا کہ میں نے جو خلوت کے اندر نبی سے بات کی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آدھی نبوت دے دی ہے. میں نبی پاک آدھے نبی ہیں معاذ اللہ, اور میں آدھا نبی ہو گیا ہوں معاذ اللہ. اور اس نے اپنے علاقے کے جو بھولے بھارے لوگ تھے ان کو بیوقوف بنانا شروع کیا کہ میں گویا کہ نبی بن چکا ہوں. اور اس نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خط لکھا, من مسلمتا رسول اللہ الى محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, معاذ اللہ کے مسلمہ رسول کی جانب سے محمد رسول اللہ کی خدمت میں یہ گویا کہ خط ہے. اما بعد فانی قد اشرکت فی الامر معک, میں رسالت کے معاملے میں آپ کے شریک ہوں. وان لنا نصف الامر وليس قريش قوم يعدلون, ہاں اور میں آپ کے نبوت کے اندر گویا کہ آدھے کا شریک ہوں, اور آپ کی جو یہ قوم قبیلہ ہے قریش یہ عدل نہیں کرتا ہے. یہ خط اس نے لکھ کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا. یعنی یہ فتنہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سرکار کے بعد ہوا سیدنا صدیق اکبر میں اس کی سرگوبی کی, نہیں, یہ حضور کے دور میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا, لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خدمت سیدنا صدیق اکبر کی تفویض فرمائی تھی. اس لیے سرکار نے اس پر فوراً گویا کہ اقدام نہ فرمایا. حضور نے جواب مرحمت فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, من محمد رسول اللہ الى مسلمت القذاب, فرمائے محمد رسول اللہ کی طرف سے مسلمہ جھوٹے قذاب کے لیے خط ہے. سلام علی من اتبع الہدا, سلامتی ہو اس کے لیے جو ہدایت کی اتباع کرتا ہے. فرما اما بعد فان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ, اللہ جسے چاہتا ہے اپنی زمین کی وراثت مرحمت فرماتا ہے. والعاقبۃ للمتقین, اور بچت ان لوگوں کے لیے ہے اور بہتری انجام ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس کے جانے کے بعد حضور نے اپنے خواب کا انکشاف فرمایا. سرکار نے فرمایا میرے صحابہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے زمین کے خزانے مجھے پیش کیے, میری خدمت میں زمین کے خزانے لا کر رکھے گئے. فرما اوتی تو بھی خزائن الارض, زمین کے خزانے میرے لیے لا کر رکھے گئے. فوضع فی کف السوارین من الذهب, پھر مجھے دو سونے کے کنگن پہنائے گئے. سرکار فرماتے دو سونے کے کنگن پہنائے گئے. فکبورا, حضور نے فرمایا اس سونے کے کنگن کو میں نے پسند نہیں کیا, دونوں سونے کے کنگن جو تھے میں نے پسند نہیں کیا. فاوحیا, پھر اللہ نے مجھے وحی فرمائی. الی فاوحی الی, رب نے مجھے وحی فرمائی. انفحہما فنفحتہما فذهبا, فرمایا کہ مجھے وحی کی گئی کہ محبوب ان سونے کے کنگنوں پر پھونک مارو. سرکار کہتے ہیں میں نے اپنے خواب میں اس کنگن کے اوپر پھونک ماری تو وہ دونوں ٹوٹ کر میرے ہاتھ سے گر گئے, دونوں ٹوٹ کر میرے ہاتھ سے گر گئے کیونکہ مجھے پسند نہیں تھے. تو صحابہ نے کہا کہ حضور آپ نے اس کی تعبیر کیا کی, تعبیر کیا کی؟ تو سرکار فرماتے ہیں فاولتہما, میں نے اس کی تعبیر یہ کی ان دونوں کنگنوں کی کہ الکذابین الذین انا بینہما صائب الصنعاء و صائب الیمامہ. حضور فرماتے ہیں اس کی تعبیر یہ بنی کہ میں دو جھوٹوں کے درمیان آ گیا ہوں, دو جھوٹوں کے درمیان آ گیا ہوں. وہ جو کنگن تھے وہ جھوٹ سے تشبیہ تھی. سرکار نے فرمایا ایک طرف جھوٹا جو ہے وہ صاحب الصنعاء وادی صنعاء کا اسود ہے, اور دوسری طرف کا جھوٹا صاحب یمامہ وہ نجد کی سرزمین یمامہ کا مسلمہ ہے. ان دونوں جھوٹوں کے درمیان میری نبوت ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں نے پھونک ماری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میری نبوت کا حق حاصل کرنا چاہتے ہیں, اللہ رب العالمین اسی طرح ان کو توڑ کے رکھ دے گا. یہ حضور نے گویا کہ اس خواب سے بشارت مرحمت فرمائی. مسلمہ کے ساتھ کیا ہوا یہ آئندہ درس میں پیش کروں گا, وہ تھوڑا تفصیل کے ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں مرزائیت کے حوالے سے. لیکن میں جو مختصر سی بات ہے وہ اسود کے حوالے سے, وہ ایمانی غیرت کے حوالے سے وہ آپ کی خدمت میں یہاں پر رکھنا چاہتا ہوں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں, دیکھیں ایمان کتنا عظیم چیز ہے. ہم ہدایت کی باتیں تو کرتے ہیں, ہمیں ہدایت پر یقین نہیں ہے, ہدایت پر ہمیں یقین نہیں ہے, اس وجہ سے ہمارے سارے معاملے ڈاماڈول ہوتے ہیں, سارے معاملے ہمارے ڈاماڈول ہوتے ہیں, نہ ہمیں موت پر یقین ہے نہ جنت پر یقین ہے. باتیں تو ہم کرتے ہیں, آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی, اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, لیکن وہ تصدیق اتنی رقیق اور خفیف ہے اور ہمارا یقین اتنا کمزور ہے کہ جس کی بنا پر آج ہمارے لیے جو سارا کفر ہمارے سروں پر امڈ آیا ہے, اس لیے کہ موت پر جو بشارتیں رب نے دی ہے اس پہ ہمیں بھروسہ نہیں ہے, صبر پر جو بشارتیں دی ہے ہمیں اس پر یقین کامل نہیں ہے, جنت اور رب کی ملاقات کی جو حقیقت ہے اس پر ہمیں یقین کامل نہیں, ہمیں ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا ہے, ہمیں اس پر یقین کامل نہیں. تو جتنی نصیحت اور ہدایت کے تقاضے ہیں اس پر ہمیں یقین کامل نہیں, اس لیے ہم نماز پڑھنے کے باوجود ہم سچے مسلمان نہیں ہو پاتے, کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی ہمارا باطن صبر نہیں پاتا. لیکن صحابہ کرام کے اس اقوال کو اس لیے پیش کرنا ہو کہ بزرگوں کے واقعات یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہوتا ہے جو دلوں کو مضبوط کرتا ہے. سرکار کے صحابی حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہن, یہ عظیم صحابی ہے حضرت ابو مسلم کے, یہ عظیم صحابی ہے کہ جب ان کے پاس اسود نے ان کے علاقے میں وفد بھیجا کہ ان کو میرے پاس لے کر آؤ, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. مسلمہ بن قذاب کے مقابلے میں صنعاء کی وادی کا جو شخص تھا اس نے صحابی کو بلایا, یہ صحابی بہت ضعیف تھے, ان کو بلایا گیا, ان سے کہا میں اللہ کا رسول ہوں تم کیا کہتے ہو؟ صحابی نے کہا ماں سمیت ہوں, میں نے سنا نہیں. کیا فرمایا؟ ماں سمیت ہوں, میں نے نہیں سنا, میں نہیں سن سکتا ہوں, میری سماعت بہت کمزور ہے. یہ کہہ کر آپ نے درگزر کیا کہ اس خبیث کے منہ پر کیا لگوں میں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اس جاہل کے منہ کیا لگوں؟ آپ نے فرمایا میں نہیں سن سکتا ہوں. اب یہ قول ایسا تھا کہ جناب تیری بولی میں نہیں سن سکتا ہوں, وہ سمجھنے لگا کہ ان کی سماعت ثقل سماعت ہے. پھر اس نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ تو صحابی کہنے لگے ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو کہنے لگا میری بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی, یہ بات سمجھ میں آئی؟ کہا اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور یہ حق ہے, یہ بات وہ بھی سن سکتا ہے جس کی ثقل سماعت ہو. کہا اچھا تو نے یہ کیا؟ کہ آگ جلاؤ. آگ جلائی گئی, کہا جاتا ہے کہ جناب اتنی سخت آگ جلائی گئی کہ دور دور تک, جس طرح حضرت ابراہیم کے لیے جلائی گئی تھی, دور دور تک قریب کوئی نہیں جاتا تھا. ابو مسلم خولانی کو کہا گیا ہاں میری نبوت کا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا میں نہیں سن سکتا. فرما میں نہیں سن سکتا. کہا تو کیا سن سکتا ہے؟ فرما اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. فرما ان کے ہاتھ باندھو, جسم باندھو, ٹانگے باندھو, پورا جسم باندھ دیا گیا. فرما اٹھا کے آگ میں پھینک دو, آگ کے اندر پھینک دو. تقریباً کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے, ابو مسلم خولانی کو جب اٹھا کر آگ میں پھینکا گیا تو ان کے کپڑوں کا جو میل تھا آگ نے اس پر بھی اثر نہیں کیا. ان کا جسم تو درکنار, ان کے کپڑے تو درکنار, کپڑوں پر جو میل تھا اس پر بھی آگ نہ لگی. اب آگ جل رہی ہے اور یہ مزے سے گویا کہ لیٹے ہوئے ہیں اور ان کا امامہ بھی اسی طرح سلامت ہے, جسم کے سارے کپڑے سلامت ہیں. مسلمانوں دیکھو, اس لیے اقبال کہتا ہے کہ آج بھی یقین صادق ہو تو آگ آج بھی نعرے خلیج بن سکتی ہے, آج بھی سمندر تمہیں راستہ دے سکتا ہے. اقبال بڑی بنیادی بات کر گیا اور واقعی اس واقعے سے ان کی شعر کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ حضرت ابو مسلم خولانی کا عقیدہ اتنا مضبوط تھا کہ جب انہیں آگ میں پھینکا گیا تو ان کے کپڑے بھی بدستور اسی طرح سلوٹوں کے اندر ہے, اس پر اگر کوئی میل کچیل ہے وہ بھی اسی طرح ہے, خاک مٹی جو لگی ہوئی ہے اس کے قریب بھی آگ نہیں جا رہی. اب اسود نے دیکھا کہ یہ کیا ہوا, اس کے چیلوں نے کہا ان کو آگ سے نکال لو ورنہ تیرا کھانا خراب ہو جائے گا, اس لیے کہ تو بنائے نبی آگ اس پر اثر نہیں کر رہی, آگ اس پر اثر نہیں کر رہی. اندرون سندھ آپ نے واقعہ سنا ہوگا نا, اندرون سندھ میں جو واقعہ آج سے چند سال پہلے ہوا تھا, ایک بابی نے کہا کہ جناب نبی حاضر ناظر نہیں, ایک سادہ سے سنی دیاتی نے کہا کہ جی نبی حاضر ناظر, کہا جی ثبوت کیا ہے؟ کہا آگ لگاؤ چھلانگ مار لیتے ہیں, اخباروں میں آیا, آگ لگاؤ چھلانگ مارتے ہیں اخباروں کے اندر آیا. حضرت گرامی آپ دیکھتے کہ دیہاتی کا یقین مضبوط تھا, دنیا نے دیکھا یہ تو حال کی بات ہے, دنیا نے دیکھا یہ تو حال کی بات ہے. وہ شخص ہنستا کھیلتا ہوا آگ کے اندر چلا گیا اور یا رسول اللہ کہتا ہوا واپس آ گیا. وہ خبیث جو حضور کے علم کا منکر تھا, بدبخت جو حضور کے حاضر ناظر کا منکر تھا, وہ گیا اور آگ نے اس کو پکڑ لیا اور وہ جل گیا, اس کو آگ سے کھینچا گیا اور اسپتال میں اس کو ایمرجنسی میں بھیجا گیا. اور وہ شخص جو دیہاتی سادہ سا تھا, دنیا نے دیکھا, اخبار کے اندر رپورٹیں تھی, وہ شخص کراچی میں آئے, بے شمار لوگوں نے ان کی زیارتیں کی ہے. اصل چیز کیا ہے؟ یقین کامل, یقین کامل ہے. اس نے کہا جی یا رسول اللہ میں کہوں گا آگ مجھے نہیں جلائے گی, اور یا رسول اللہ کہتے وہ آگ کے اندر چلا گیا, آگ اس کو گویا کہ آگ نے جلایا نہیں. تو سنیو, یہ یقین کامل اپنے دل کے اندر ہمیں پیدا کرنا چاہیے. علم پڑھنے کے باوجود اگر ایسا یقین نہ آئے تو ہمارے لیے تو تف کا مقام ہے. وہ تو ایک عام دیہاتی تھا, سندھ کا ایک عام دیہاتی تھا اور ایک عام سا مرید تھا, لیکن اس نے کہا جی یا رسول اللہ جو کہے گا اس کا بیڑا پار ہے, تو یہ آگ مجھے کہاں جلا سکتی ہے. تو ایسے واقعات آج بھی ہوتے ہیں. یقین کامل چاہیے. ابو مسلم خولانی کو جب اٹھا کر آگ میں ڈالا گیا تو اب گویا کہ گرد نوا کے اندر دیکھا گیا کہ یہ اب تو لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں اور آگ انہیں کچھ نہیں کر رہی. اس کے چیلوں نے کہا جلدی سے آگ سے نکال دو ورنہ یہی لوگ تجھے پتھر ماریں گے. ابو مسلم خولانی کو آگ میں نکالا گیا, آگ سے نکالا گیا, ان کی رسی کھول کر ان کو ایک دیہات اور صحرا کے اندر کہا کہ بھاگ جاؤ یہاں سے اور یہاں پر آنا نہیں. انہوں نے کہا چلو جی چلا جاتا ہوں. انہوں نے اپنی سواری پکڑی, سیدھا مدینے کی طرف آئے. جب مدینے میں پہنچے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو چکا ہے, سرکار کی مزار مقدس کے قریب ہی نماز پڑھ رہے تھے. حضرت فاروق اعظم نے دیکھا کہ اجنبی آدمی کوئی نماز پڑھ رہا ہے. آپ قریب آئے, قریب آ کر آپ نے پوچھا آپ کون ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ جی میں یمن کا رہنے والا ہوں, صنعاء کے مقام یمن کا. کہا اچھا, یمن میں تو ایک شخص وہ بھی تھا جس کا نام ابو مسلم خولانی تھا. فاروق اعظم کہنے لگے ہم نے سنا ہے کہ اس کو آگ میں پھینکا گیا تو اس کا عقیدہ اتنا مضبوط تھا کہ آگ نے اس کو نہیں جلایا. اس نے کہا انا ہوا, وہ تو میں ہی ہوں. فاروق اعظم سے کہنے لگے وہ تو میں ہی ہوں, میں ہی گویا کہ یمن کا وہ باشندہ ہوں اور میرا ہی نام ابو مسلم خولانی ہے. فاروق اعظم اس سے لپٹ گئے اور رونے لگے اور سیدنا صدیق اکبر کے دربار میں لے گئے اور فرمایا دیکھیے یہی وہ شخص ہے جس نے سرکار کی ختم نبوت کی پاسداری کے لیے آگ میں چھلانگ لگا دی اور آگ اس کے لیے گلے گلزار ہو گئی. فاروق اعظم بار بار ان کی پیشانی چومتے تھے اور کہتے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مرنے سے پہلے مجھے ایسے شخص کی زیارت کرا دی جو نعرے خلیل کی طرح, جو نعرے خلیل کی طرح اس پر تو نے آگ کو آسان کر دیا تھا. کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس کو دکھا دیا, ایسے شخص کو تم نے مرنے سے پہلے مجھے زیارت کروا دی مولا, کہ جس طرح تو نے اپنے خلیل کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا تو حق کے اس دائی کے لیے بھی تو نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا ہے. تو یہ صحابہ کرام علی مروان نے اپنی جرت اور استقامت کے ساتھ نظیریں دی. یہ نہیں کہ صحابہ کلمہ پڑھ گئے تو اس کے بعد کوئی فتنے نہیں ہوئے, اتنے بڑے بڑے حادثات ہوئے. آج مرزائی اگر ہمیں پکڑ کر بولے یا جناب آج کوئی ختم نبوت کا منکر ہمیں بولے تو کیا ہم نے اپنے باطن میں اتنی تیاری کی ہے کہ اتنی تیاری کی ہے کہ اس کے منہ پر سرکار کی رسالت کا ثبوت دے سکے؟ کہ ہم نے اتنی تیاری کی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی ذلیل خبیث لعنت اللہ علیہ اس جہنمی کو گویا کہ ہم کافر کہہ سکیں؟ کہ ہم برملا کہہ سکیں کہ قادیانی کافر ہے؟ اگر جرت ہے اور اس کے لیے تیاری ہے تو پھر اس تیاری کو گرم کر کے رکھیں, کیونکہ اس وقت اسود کے پاس حکومت تھی, آج شہر کراچی میں چند دجالوں کے پاس حکومت ہے جو مرزائیت کے ساتھ دیتے ہیں. الطاف حسین نے بیان دیا اخبار کے اندر کہ جناب غلام مرزا احمد قادیانی نے اگر نبوت کا دعویٰ کر دیا تو کیا ہوا؟ ہم نے کہا ہے وقت کے یزید خبیث تیری ماں اور تیرا باپ تیری پلیتی پر روئے. الحمدللہ محمدی شعر آج بھی موجود ہے کہ یہودیوں کے ایجنٹ, مرزائیوں کے ایجنٹ, انشاءاللہ اگر وہ وقت آیا تو ہر مسلمان کھڑے ہو کر ختم نبوت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرے گا. مسلمانوں تیار رہو, یہ تمہارے گرد دائرہ تنگ ہو رہا ہے اور یہ تمہاری نمازوں کا امتحان ہے کہ تم نے ایسی سجدے کیے تھے یا خدا کے لیے کیے تھے, ایسی کلمہ پڑھا تھا یا خدا کے لیے پڑھا تھا. یہ ہر طریقے سے دائرہ ہمارے گرد تنگ کیا جائے گا, لیکن کامیاب وہ ہوگا جو اس سندھ کے دیہاتی کی طرح یا رسول اللہ کہتا ہوا آگ میں چلا جائے. اسے پتا تھا, اسے پوچھا گیا کہ آپ ڈرے نہیں؟ انہوں نے کہا جی سائیں مرنا تو ایسی تھا, مرنا تو حقی تھا, اور جب مجھے مرنے پر یقین تھا اور یا رسول اللہ کی بقا پر یقین تھا کہ حضور کسی کو ذلیل نہیں کرتے, اللہ اس نام لینے والے کو ذلیل نہیں کرتا, میں نے کہا اگر میری موت یہاں پر لکھی ہے تو میں تو مر جاؤں گا اور یقین اس دنیا میں مجھے کوئی نظر نہیں آیا تو آخرت میں تو نظر آئے گا, اس لیے کہ یا رسول اللہ پڑھتا ہوا گیا. تو فرمایا ان بات پر یقین تھا اور میں آگ میں چلا گیا, آگ میرے لیے گلے گلزار ہو گئی. دعا کیجیے اللہ رب العالمین سیرت کی روشنیوں سے ہمارے اندھے دلوں کو اور اندھیرے دلوں کو روشن فرمائے. ہم کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں ہیں اور نہ کسی سیاسی جماعت سے ڈرتے ہیں اور نہ کسی دہشت گرد سے ڈرتے ہیں. جو موت سے ڈر جائے وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا, اس بات کو یاد رکھیں. ہم اس کے دوست ہیں, اس کے یار ہیں جو حضور کی تعریف اور مداح کرتا ہے. کوئی سیاسی لیڈر ہوگا, کوئی فن خان ہوگا, اپنے گھر کا ہوگا, یہ جان ہم نے رسول اللہ کو دینی ہے,
یہ جان ہمیں اللہ کو دینی ہے، یہ ان کی امانت ہے، یہ کسی دہشت گرد یا کسی لسانی جماعت کے دجال کا یہ کوئی حق نہیں ہے۔ ہماری اگر موت لکھی ہے تو ایسے ہزار یزید ہمارا کچھ نہیں کر سکتے، اور موت لکھی ہے تو ان یزیدوں کے ہاتھ پر اگر ہماری موت آ جائے تو پھر تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس لیے کہ بدر کے اندر کافروں کے ہاتھ پر ہی صحابہ کی موت آئی تھی، اور صحابہ جامع شہادت اسی طرح نوش کرتے ہیں، اپنے آپ کو موت کے حوالے سے تیار رکھیں۔ ہمارا ہر وہ دوست ہے، ہم کسی سیاسی تنظیم کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا نہ کسی لسانی گروہ کے ساتھ تعلق ہے، نہ ہم دہشت گردی کو پسند کرتے ہیں، ہم امن پسند لوگ ہیں اور امن کے لیے بے غیرتی نہیں دکھاتے، اپنے امن کے حق کے لیے غیرتی نعرہ لگانا جانتے ہیں۔ جو حضور کی نعتیں پڑھے، حضور کے مقام کا تحفظ کرے، حضور کی شان اور عظمت کی پاسداری کرے، وہ کوئی بھی بولی بولتا ہو ہم اس کے پاؤں چومنے تیار ہیں۔ الحمدللہ اتنا جذبہ ہم اپنے بزرگوں کی یادوں سے اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں، اور اگر کوئی حضور کی عظمت سے چڑھ جائے، اگر وہ حضور کے مسلمہ اوصاف کے خلاف بولے، وہ یہ پلید کیا ہو، اس سے بڑا بھی کوئی ہو، تو ہم کہتے ہیں جی انا للہ و انا الیہ راجعون، سب نے خدا کی طرف جانا ہے، کامیاب وہ ہے وبشر الصابرین، جو حق پر رکھا رہے، جو حق پر رکھا رہے۔ دعا کریں اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں ایمانی غیرت ڈالے، اللہ ہمیں محمدی بنائے۔ مسلمانوں، ہم مسلمان ہیں، بعد میں ہم کسی برادری والے ہیں، بعد میں ہم کسی زبان والے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں سچا پکا عاشق رسول بنائے، ہمیں اللہ رب العالمین حضور کے لیے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں حضور کے دشمنوں سے دشمنی کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ یہی ایمان ہے، اگر ہم کچھ اور نکال رہے ہیں تو صحابہ کا پھر دین اور ہے، پھر ہم نے کوئی اپنا اور دین نکالا ہے، اگر ہم نے صحابہ کے دین پر چلنا ہے تو اس میں ایک ہی یہ تقاضا ہے، اور وہ امام احمد رضا نے جو فرمایا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور اقبال نے کہا کہ بمصطفیٰ برسا خیش را کہ دی ہما اوست، اگر بعون رسیدی تمام بول حبیست۔ اس نیت کے ساتھ کہ مولائے کریم جو یہ فکری نشست میں ہم بیٹھے ہیں، کسی کے خلاف بولنا ہمارا مقصود نہ تھا، اور نہ کسی کو ڈرانا دھمکانا ہمارا مقصود تھا، ہم کیا ہے یہ ہم خود بہتر جانتے ہیں، لیکن مولائے کریم ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے مستعد فرما دے، ہمیں اس دین کے لیے ہمیں مخلص کر دے۔ مولائے کریم ہماری زبان اور ہمارے دل کو اس اسلام کی خدمت کے لیے مخلص کر دے۔ خدا کی قسم اگر ہم اسلام سے مخلص ہو گئے تو پھر اسلام کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر کوئی نہیں دیکھ سکتا، ہم خود اس دین کے مخلص نہیں ہیں، اس وجہ سے ہر طریقے سے باتیں اٹھتی ہیں، اور ہم تو اس قدر بے غیرت اور بے حس ہو چکے ہیں، اگر بات کوئی اٹھاتا ہے تو ہم ڈر کر اس کا نام بھی نہیں لے سکتے، ڈر کر کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، ہائے یہ نمازیں ہمیں کیا دے رہی ہیں، یہ روزہ ہمیں کیا دے رہا ہے، یہ حج ہمیں جو چیز دینا ہے وہ تو نہیں دے رہا۔ حضرات گرامی، تو ہمیں اپنا عقیدہ درست کرنا ہوگا، یقین کرنا ہوگا، موت پر کامل بھروسہ رکھنا ہوگا، اور حضور کی سیرت کی چادر کو اپنے اوپر لانا ہوگا۔ اور خدا کی قسم، جس نے حضور کی سیرت نہیں پڑھی اسے نہ قرآن سمجھ میں آ سکتا ہے، نہ اسے حضور کا دین سمجھ میں آ سکتا ہے، اس لیے کہ دین اور قرآن جب سمجھ میں آئے گا جو حضور کو پڑھے گا، حضور کی زندگی کو دیکھے گا، صحابہ کو پڑھے گا۔ تو دعا کیجیے اللہ رب العالمین، یہ تو ہم اپنے لیے، وہ کہتے ہیں نا کہ مر سے پہلے علاج رکھنا، تو ہم اپنے لیے ایک تیاری کر رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں۔ مولائے قریب ہمیں تو تیار فرما دے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے لیے کھینچ لے، مولائے کریم اپنی اطاعت کے لیے کھینچ لے، مولائے کریم ہمیں عاجزی عطا فرما تیرے دین کے لیے، مولائے کریم ہمیں اپنے مسلمان بھائی کے لیے کشادہ قلبی عطا فرما، مولائے کریم ہمیں اخلاق کے زیور سے آراستہ فرما، مولائے کریم ہمارے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں وہ دور فرما، ہمارے دوستوں کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کو رفع فرما، مولائے کریم ہمارے جس بھائی کے ساتھ جو مشکلات لگی ہوئی ہیں، مولائے کریم اپنے حبیب کے صدقے ان تمام کو حل فرما، اپنے تمام جائز مرادوں کو اپنے دلوں میں حاضر کر لیں، گنبد خضرا کا پاکیزہ تصور کر لیں، سیدنا فاروق اعظم کی وہ ادائیں جو حضور کے مزار مقدس کے ساتھ، ابو مسلم خولانی کے ساتھ جو اپنے جذبات کو پیش کر رہے ہیں، ان تصورات کو اپنے دلوں میں حاضر کر لیں، اور دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ درخواست کریں کہ یا رسول اللہ ہم پر نگاہ کرم فرمائیں، جس طرح آپ نے ان صحابہ کے اندر اپنے فیض استقامت کو مولا یا رسول اللہ آپ نے منتقل فرمایا، اس کے چند چھیٹے ہمارے دلوں کے اندر بھی نافذ فرمائیں، تاکہ دنیا کے فتنے اور دنیا کے معاملات اور یہ کاروبار دنیا کی بے شمار پریشانیاں ہمارے پائے مستقیم کو ایمان سے متزلزل نہ کر سکیں، اور مل کر بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں
امام بصری شیخ الاسلام والمسلمین کی زبان میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیں، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولايا واغفر لنا شيديها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولايا مولا کریم اس درود و سلام کی برکت سے تمام کے خالی دامنوں کو مرادوں سے بھر دے، ہمارے شعور کو دینی معاملات کے لیے اجاگر فرما، روشن فرما، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشی و زینت فرشی سیدنا مولانا محمد و علی و صحبہ اجمعین برحمتک ارحم الراحمین. قبولیت کی نیت کرتے ہوئے تمامی حضرات مل کر پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ.